بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام گھرانہ میں ماہ محرم الحرام کے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ خیر النساء. امید کرتے ہیں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور کامیابی اور کامرانی کے منزلوں کی جانب رواں دواں ہوں گے. آپ سبھی کو ایک مرتبہ پھر پروگرام گھرانہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین، تاریخ میں کچھ ایسی خواتین گزری ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے انہیں خواتین کی ایثار اور قربانی کی بدولت ہے، اور ان میں سے بعض خواتین کا کردار ہمیں نہضت کربلا میں، تحریک کربلا میں بہت ہی واضح طور پر دکھائی دیتا ہے. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خواتین کا کردار نہضت کربلا میں، یعنی نہضت کربلا میں موجود خواتین کا کردار آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو اگر آپ خواتین چاہتی ہیں کہ آپ بھی ایک خاص اور ایک منفرد کردار کی حامل ہوں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام گھرانہ، اور مزید 40 منٹ ہمارا ساتھ دیجیے. اور اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے خبروں کا، اور مسرت کے پاس چلتے ہیں اور کچھ نئی خبریں سنتے ہیں. جی مسرت، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیر النساء.
الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟
الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام گھرانہ کے پسندیدہ نیوز سیگمنٹ کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مسرت مہدی. امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس دعا کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتی ہوں کہ خدایا ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، معصیت سے دور رکھے اور ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کرے، آمین یا رب العالمین. آئے ناظرین ایک نظر ڈالتے ہیں اس ہفتے کی آنے والی اہم تاریخوں پر. 19 محرم الحرام وہ دن ہے کہ جس دن اسیران اہل بیت علیہ السلام کو کربلا سے شام کی جانب روانہ کیا گیا، اور 25 محرم الحرام روز شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. اور اسی سلسلے میں یہ شہادت جو امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ اسی ہفتے آ رہی ہے، اور اسی سلسلے میں میں اپنے ناظرین کی خدمت میں تسلیت عرض کرنا چاہوں گی. اپنے ای میلز، ناظرین کی ای میلز کو اپنے پروگرام میں شامل کروں گی، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
کربلا میں جہاں مردوں نے اپنے ناقابل فراموش اخلاقی، تربیتی اور حماسی کردار اپنا کر انسانیت کا سر اونچا کر دیا، وہیں پہ خواتین نے بھی اپنی جد و جہد سے نہضت حسینی میں ایسا رنگ بھر دیا کہ رہتی دنیا تک انسان جب بھی معرکہ کربلا کو بیان کرنا چاہے گا تو خواتین کے عظیم کردار اور ان کے نقش کو بیان کیے بغیر اس کی توصیف نہیں کر پائے گا. اگر معرکہ کربلا کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ خواتین ہر طرح سے نہضت کربلا کا ایک اہم حصہ رہی ہیں. جہاں وہ مردوں کے زندہ ہونے تک ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کا سبب بنی، وہیں انہوں نے مردوں کے شہادت کے بعد ان کے عظیم پیغام کو صبر و استقامت اور بلند حوصلوں کے ساتھ کوفہ و شام تک پہنچایا، اور اس طرح وہ آج بھی عالمی پیمانے پر خواتین کے لیے ایک مثال بنی ہے، اور تاریخ ہمیشہ انہیں اس مثالی خواتین کے کردار میں ہی پیش کرتی رہے گی.
ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہمیں ایک ای میل بھیجی ہے یاسمین زہرا نے، وہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم، گھرانہ پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے، میری تمام فیملی نے اس ہفتے کا پروگرام بھی بہت دیکھا، اور جتنے بھی اس محرم کے حوالے سے جتنے بھی ٹاپکس ہیں سارے بہت ہی اچھے ہیں اور ہم نے بہت پسند کیا ہے. اور ناظرین سحر اردو ٹی وی کے فیس بک پیج پر گھرانہ پروگرام کو شبیر عباس، شفقت علی اسلام نے لائک کیا ہے، اور اعجاز حسین نے یہ کمنٹس دیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ زینبی افکار کی بہنوں کو سلام، آپ کا پروگرام ہم حسینی بھائیوں کو بہت اچھا لگتا ہے، دنیا بھر کی حسینی بھائیوں کی طرف سے آپ جیسی زینبی افکار کی بہنوں کو ہمارا سلام. آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ای میل بھیجا، اسی طرح ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کرتے رہیں، ہمیں ای میلز بھیجتے رہیں، اور ہمیں آپ کی ای میلز کا شدت سے انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف. جی خیر النساء،
بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تحریک کربلا کی مثالی خواتین. تو آئیے ہم اس سلسلے کو، سیانی سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
کیسی ہیں آپ؟
الحمد للہ، خیریت سے.
جی آج ہم آپ کو اپنے اس پروگرام گھرانہ میں دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں. کہ جس طرح آپ جانتی ہیں ٹاپک ہمارا خواتین کے بارے میں ہے، اور خواتین نہضت کربلا میں جن کا ایک خاص کردار، ایک خاص رول ہمیں خواتین کا دکھائی دیتا ہے، تو میرا پہلا یہ سوال یہ ہوگا کہ جہاں تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ایسی گزری کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں ایک انقلاب برپا کیا اور تاریخ کے کائے کو انہوں نے پلٹ کر رکھ دیا، تو میں یہ چاہوں گی کہ خواتین کے بارے میں بتائیں، خواتین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں نہفتہ اور پوشیدہ رکھی ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اس محرم الحرام کی مناسبت سے میں محترم ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ان کا یہ محرم کا مہینہ ان کے لیے بیداری اور ان کے ضمیروں کو جگانے کا مہینہ ہو. انشاءاللہ وہ مقصد حسین کو سمجھ کر کے عزاداری کریں اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو اپنی زندگی میں سرمشق قرار دیں.
بے شک
آپ کا سوال اور جس موضوع کے متعلق آپ نے پوچھا ہے یہ نہایت ہی عمدہ سوال ہے، کیونکہ اس ہفتے کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یعنی کربلا کی مثالی خواتین اور ان کا کردار. بات جب کردار کی آتی ہے تو کردار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے اعضاء اور جوارح سے سرزد ہونے والے افعال. یا جب ہم کسی تاریخی کردار کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حتماً اور یقیناً یہ کردار ایک زندہ کردار ہے اور اس کردار کی ضرورت آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کردار کو زندہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکے اور ایک انسان زندہ کردار ہو کر جی، اور تاریخ میں ہر انسان کا کردار پھر زندہ کردار بن کر رہ جائے.
صحیح.
جب بات کربلا کی خواتین کے کردار کی آتی ہے یا مجموعاً جب ہم کہتے ہیں کردار کی بات ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو انسان کے ذہن میں بیدار ہوتی ہے، جو سب سے پہلا سوال سر اٹھانے لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ معمولاً خواتین کے سلسلے میں ایک تصور یہ ہے کہ وہ صنف نازک ہے یا احساس و عواطف کا پیکر ہے. یعنی جب خواتین کی بات آتی ہے تو معمولاً یوں تصور کیا جاتا ہے خواتین یعنی صنف نازک، یعنی احساسات کا مجموعہ، عواطف کا مجموعہ. لیکن میں عرض کروں گی کہ بے شک خواتین کے اندر احساس و عواطف مردوں کی نسبت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس کا ہونا بے حد ضروری تھا، اور مالک کائنات کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ احساسات و عواطف ایک خاتون کے اندر نہ پائے جاتے تو وہ خاتون اپنے شوہر کی یعنی تابع نہ ہو سکتی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کر سکتی. ظاہر سی بات ہے رات کو اٹھنے کے لیے احساسات و عواطف کی ضرورت ہے. اگر انسان کے ایک ماں کے اندر احساسات و عواطف نہیں ہوں گے تو آدھی رات کو اٹھ کر اپنے بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی ہے. یہ ایک تھوڑا سا اس کے اوپر کہ احساس و عواطف. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر عورت کے اندر، ایک خاتون کے اندر احساسات و عواطف پائے جاتے ہیں وہیں پر وہ خاتون بے حد مستحکم اور پائیدار بھی ہے، وہیں پر وہ اپنے عقیدے میں بے حد مضبوط بھی نظر آتی ہے. اور ہم اس کی بہترین مثال کربلا میں دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی خواتین نے وہ نمونے پیش کیے ہیں کہ جیسے نمونے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے ہیں. کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے اپنے وارثوں کو قربان کر دیا اسلام کی سرپرستی کے لیے. کربلا میں خواتین اپنی ممتا کو نہیں دیکھ رہی ہیں، اپنے ان احساسات و عواطف کو قربان کر رہی ہیں تاکہ اسلام پروان چڑھے. کربلا میں خواتین اپنے جوانوں کی جوانی قربان کر رہی ہیں تاکہ اسلام کی طرف آنے والے ہر طرح کی نقاہت اور کمزوری اسلام سے دور ہو جائے. آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر اعلیٰ مثال ہمیں کہاں ملے گی، اس سے بہترین نمونے ہمیں کہاں ملیں گے. عرض یہ کرنا چاہتی تھی کہ خواتین کے اندر ہم نے کربلا میں دیکھ لیا کہ وہ استعدادیں جو ایک مرد کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ ساری استعدادیں، وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری قابلیتیں ایک عورت کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر و انثى او انثى وهو مؤمن، کہ جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے گا. عمل صالح سے مراد نیک کردار، اچھی صفات، اچھی خصلتیں، اچھی خصلتوں کے مجموعے کو ہم کردار کہہ دیا کرتے ہیں.
صحیح.
انہی کو ہمیں وہی نیک قابلیتیں، نیک صلاحیتیں کہہ دیا کرتے ہیں. او ذکر من ذکر او انثى وهو مؤمن، یعنی جب یہ صفات ایک شخصیت کے اندر جمع ہو جائیں گی تو وہ مومن ہو جائے گا. مومن تبھی کہلاتا ہے انسان جب شائستہ صفات و کردار کا مالک، ایمان کے ساتھ ساتھ، توحید پر یقین کے ساتھ ساتھ وہ شخص مومن کہلائے گا.
صحیح.
فرق کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے اندر بھی وہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور عورتوں کے اندر بھی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن خواتین کے اندر بعض صلاحیتیں پنہان ہوتی ہیں، نہفتہ ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ، اور قابلیتیں ایسی ہوتی ہیں جو اجاگر ہوتی ہیں، واضح
یعنی زمانے کے ساتھ بیدار ساتھ خود بخود دکھائی دینے لگتے ہیں،
جی کچھ بالکل اجاگر ہوتی ہیں اور زمانے کے ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سنوارنے کی ضرورت ہوتی ہے، نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عرض کروں کہ مثلاً ممتا ہے، ممتا ایک قابلیت ہے، ایک صلاحیت ہے ایک عورت کے اندر، اور یہ ایک عورت کا ہنر ہے، پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہ ہر عورت کے اندر حیا ہے، لیکن شجاعت یا صبر و پائیداری جیسی صلاحیتیں بعض خواتین کے اندر مشخص ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، لیکن بعض کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر دقت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان صلاحیتوں کو، ان استعدادوں کو، ان قابلیتوں کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو اجاگر کیسے کریں، کیسے آئیں ہم اپنی ان قابلیتوں کو اجاگر کریں۔ اس کا بہترین راہ حل ہمیں جو ہے خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من عرف نفس فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے خود کو پہچان لیا، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ یا ایک حدیث میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من افضل المعرفہ معرفت الانسان نفسہ، کہ بہترین معرفت، بہترین پہچان، بہترین شناخت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے، خود کو پہچانے۔ میں خواتین سے یہاں پر یہ گزارش کروں گی کہ آج دنیا میں خواتین کے متعلق بے حد نعرے لگائے جاتے ہیں کہ خواتین یہ ہیں، خواتین وہ ہیں، مختلف جو ان کے سلسلے میں جو شعار ان کے سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں، میں کہوں گی خواتین کو ان پر دقت کرنے کے بجائے سب سے پہلے خود اپنے نفس کے اوپر دقت کرنا چاہیے، اپنے اوپر دقت کرنا چاہیے کہ میں خود کیا ہوں، میری شخصیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، یا پروردگار متعال نے میرے اندر کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جگا کر دیکھیں کہ وہ ضمیر ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک رسول باطنی ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس رسول سے، اس رہبر سے استفادہ کرتے ہوئے ہم خود اپنی معرفت حاصل کریں۔ کیوں حاصل کریں؟ میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مثلاً آپ دیکھیے، جب جشن ہو، سرور کا مہینہ ہوتا ہے، ہم جو ہے ایسے، آپ فکر کریے کہ ہم کسی ایک جشن میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں کوئی آئینہ موجود نہیں ہے، ہم نے ایک بہترین لباس پہن لیا، اس کے بعد ہم جشن میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ جب ہم وہاں پر اس ماحول میں پہنچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی بہترین لباس میں ملبوس ہے، اچھے زرق و برق ہے، لوگ بہترین لباسوں میں ملبوس ہیں۔ اسی درمیان کوئی ایک شخص ہماری تعریف کر دیتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، یا آپ کے اوپر یہ لباس سوٹ کر رہا ہے، یا آپ ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارے ذہن میں دو طرح کے سوال پیدا ہوں گے، کبھی ہمیں ایسا لگے گا کہ کہیں یہ ہمارے نسبت مبالغہ آرائی سے تو کام نہیں لے رہا ہے، یا ہمیں یہ لگے گا، کبھی ہم خوش فہمی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں واقعی صحیح کہہ رہا ہے کہ میں تو واقعی بہت خوبصورت ہوں، دیکھنے میں میرے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ یعنی دو طرح کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم گھر سے نکلے، ہمارے گھر میں آئینہ نہیں تھا، ہم خود کو دیکھ نہیں پائے، ہم خود کو پہچان نہیں پائے، اب لوگوں کے خیالات اور ان کے نظریات میں ہم گم ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو پیدا کرنے سے عاجز ہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈنے سے عاجز ہیں، ہماری شخصیت ان کے درمیان، ان کی باتوں کے درمیان، ان کے اخوال کے درمیان گم ہو گئی ہے، ہم خود کو کہاں سے ڈھونڈیں۔ لیکن اگر وہی ایک خاتون اپنے آپ کو جب تیار ہوئی، آمادہ ہوئی، خود کو دیکھا، معلوم ہے اسے میری شخصیت کیا ہے، میں دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، اور یعنی کتنی میرے خوبصورتی کا معیار کیا ہے۔ اب اگر اس کے سامنے، اس خاتون کے سامنے کوئی اس کی تعریف کرے گا، تو اس کو پتہ ہے کہ کون مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، اور کون میری شخصیت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کون توہین آمیز کلمات کا استفادہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ مولا کائنات اور ارشاد فرماتے ہیں، من شغل نفسہ بغیر النفس تحیر فی الظلمات ورتبك فی الحلقات، کہ جو شخص خود کو اپنے نفس کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشغول کر لیتا ہے، دنیا کی دوسری چیزوں میں، زرق و برق میں، دنیا کے شعار میں غرق کر لیتا ہے، وہ شخص کس کی مانی تھا، تحیر فی الظلمات، وہ شخص تاریکیوں میں کھو جاتا ہے۔ اور تاریکی اور ظلمت تو آپ جانتی ہیں کہ جب ظلمت آ جاتی ہے تو نور کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نور انسان کے قریب نہیں آ سکتا۔
محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ نے آیات، روایات اور مثال کے ذریعے سے آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سوال کا آپ نے جواب دیا، اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں مسرت کے پاس۔ جی مسرت، کوئی اگلی نیوز؟
بہت بہت شکریہ۔
ناظرین بحرین میں آل خلیفہ کے جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں اس ملک کی سیکیورٹی فورسز نے محرم الحرام کی عزاداری کے مراسم میں شرکت کرنے کے الزام میں ایک مدعی اہل بیت کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بحرین کی آل خلیفہ حکومت کی سیکیورٹی فورسز نے سید مرتضیٰ سید حسن نامی مدعی اہل بیت کو شہر عیسیٰ سے گرفتار کیا۔ اس مدعی پر واقع عاشور کے ساتویں روز کے مراسم میں شرکت اور اہل بیت کے مسائل بیان کرنے کا الزام ہے۔ واضح ہے کہ بحرین میں محرم الحرام کے آغاز سے ہی اس ملک کے سیکیورٹی فورسز نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم بنانے والے شیعہ مسلمانوں پر حملے کرتی رہی ہے، اور ان فورسز نے بحرین میں کئی امام بارگاہوں اور مساجد پر حملے کے علاوہ متعدد مقررین کو گرفتار بھی کیا ہے۔ ان سیکیورٹی فورسز نے محرم کی عزاداری سے متعلق تمام پوسٹرز اور بینر بھی اتار لیے ہیں۔ ناظرین اب وقت ہوا ہے ایک رپورٹ کا جو ہماری ٹیم نے آپ ناظرین کے لیے بنائی ہے، آئے ملاحظہ فرماتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں طائرہ اور پروگرام گھرانہ کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ محرم الحرام جو کہ ایام عزا کے دن ہیں ان کی تسلیت عرض کرتی ہوں۔ ناظرین جیسا کہ ہم میدان کربلا میں دیکھتے ہیں، واقعہ کربلا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر قربانیاں دی ہیں، اور ان میں ایسی مائیں بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی قربانیاں دی ہیں، جن میں سے ہمیں بہترین مثال جو ہے وہ جناب ام رباب کی ملتی ہے۔ جناب ام رباب امام حسین کی ہمسر تھیں، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے دونوں بچوں کو خدا کے لیے دین کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دیا۔ ان پر ان کی قربانی کا یہ احسار، ان کی قربانی کا یہ جو جذبہ ہے، ان سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا ہے، آئیے مل کر اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم جب کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں تو بہت سے ہم خواتین ایسی دیکھتے ہیں کہ جن کے بہت سے بچے تھے، ششمائیں مصر حضرت علی اصغر علیہ السلام، جنہوں نے جن میں سب سے زیادہ جب احسان اور قربانی کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت جناب رباب میں نظر آتا ہے، کہ جس طرح سے ان کا 6 ماہ کا بیٹا جب انہوں نے وقت کے امام کی صدا سنی کہ حل من ناصرین سورنا، تو اس وقت انہوں نے فوراً سے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، راہ دین میں قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ جناب رباب جو ہیں، اگر ہم ان سے ایثار اور قربانی کا جذبہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے، ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا نمونہ ہے کہ ان کے پاس جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دو ہی ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی، اور انہوں نے وہی دونوں جو ہیں راہ خدا میں، حضرت جناب علی اصغر کو کربلا کے میدان میں اور جناب سکینہ کے جو 4 سال کی معصومہ تھی ان کو شام میں قربان، خدا کی راہ میں قربان کیا۔ اور اسی طرح سے اگر جو دوسرا پہلو سے ہم دیکھیں کہ وقت کے امام کی نصرت کرنا کس قدر ضروری ہے، کہ ہم کسی کو امام کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، تو یہاں سے ہمیں دوسرا پہلو جو نظر آتا ہے وہ ان کی اطاعت اور پیروی کا ہے، کہ کس طرح سے وہ چاہے ان کا شوہر ہو یا کوئی اور بھی ہوتا تو وہ حتماً پیروی کرتی ہیں، کیونکہ وہ ایک نمونہ عمل ہے ہم خواتین کے لیے، کہ کس طرح سے جب ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بنا چون چنا کے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس جناب علی اصغر کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ تو اس طرح سے عزیزان گرام، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اگر آج میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اگر آج ہمارے وقت کے امام ظہور کریں تو کیا ہم آمادہ ہیں کہ جس طرح سے جناب سیدہ رباب سلام اللہ علیہا نے خدا کی راہ میں اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اسی طرح سے آیا ہم خود آمادہ ہیں یا ہم نے اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کر چکے ہیں کہ ہم ان کو راہ خدا میں قربان کر سکیں۔
ناظرین آپ نے ابھی ہماری گفتگو میں دیکھا کہ جناب ام رباب نے کس طرح سے خدا کے دین کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے امام کی نصرت کے لیے، کیا ہم تیار ہیں اپنے وقت امام کی اسی طرح سے نصرت کے لیے، آئیے مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں۔
جی جس طرح سے میں نے پہلی گفتگو میں اشارہ کیا کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کرنی چاہیے، کس طرح سے اب نصرت کرنی چاہیے، ہم کس طرح سے اپنے وقت کے امام کی مدد کر سکتے ہیں کہ جب بھی امام میں وقت پر مصیبت آئے یا کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیں کسی چیز سے بے دریغ نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنی جان مال کوئی چیز بھی ہو، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی، اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان کبھی بھی کسی صورت میں بھی قربان نہیں کرنا چاہتا، حتیٰ کہ خود چاہتا ہے کہ اس پر قربان ہو جائے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کی خاطر خود کو اس طرح سے تیار کریں، اس طرح سے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، اس طرح سے اپنی اولاد کی پرورش کریں کہ اگر آج ہی ہمارے وقت کے امام ظہور کریں تو ہم آمادہ ہوں کہ اپنی اولاد کو اسلام کی راہ میں، امام کی راہ میں جو ہے قربان کر سکیں۔
ناظرین، آپ نے ہماری رپورٹ دیکھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہماری اس علمی گفتگو سے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے، آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، فی امان اللہ۔
ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج کی یہ رپورٹ بھی آپ ناظرین کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ایک تحقیقاتی گروپ کی تازہ ترین رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ 10 سال کے دوران 40,000 سے زائد برطانوی باشندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سن 2011 سے اب تک 5,200 برطانوی باشندوں نے اسلام قبول کیا ہے، جن میں اکثریت خواتین کی تھی، جبکہ ان میں سے 2/3 افراد نوجوان نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی عمر 27 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف، جہاں وہ ہماری محترم مہمان سے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گی۔ جی خیر النساء۔
بہت شکریہ مسرت۔ جی ہاں ناظرین، ایک مرتبہ پھر سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج اس ٹاپک پر، وہ ہے تحریک کربلا کی مثالی خواتین۔ جی محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، جہاں آپ نے کردار کے بارے میں بات کی، خواتین کی پوشیدہ اور نہفتہ صلاحیتوں کے بارے میں بات کی، تو میں یہیں پر پوچھنا چاہوں گی ان خواتین کے بارے میں کہ جو نہضت کربلا میں موجود تھیں۔ ویسے تو ہمیں یہاں پر دو کردار نظر آتی ہیں کہ ایک وہ خواتین کے جو اس نہضت کربلا سے باہر تھیں، اس میدان کربلا سے، لیکن ان کا بھی ایک نمایاں کردار ہے، اور ایک وہ خواتین کے جو اس کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود تھیں۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ان خواتین کے بارے میں جو میدان کربلا میں موجود تھیں، ان کی کردار کے بارے میں بتائیے۔
عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب نہضت حسینی کی بات آتی ہے، کربلا کی بات آتی ہے، اور اس نہضت کی بقا کی بات آتی ہے، اور خاندان رسول اللہ کی بات آتی ہے، اہل بیت حسین کی بات آتی ہے، تو یہاں پر خواتین کا کردار بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ ہم نہضت حسینی میں خواتین کا کردار دو طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ایک وہ خواتین تھی کہ جو پشت پردہ کام کر رہی تھیں، جنہوں نے یعنی پشت پردہ رہ کر اپنے بچوں کو اس قربانی کے لیے آمادہ کیا، اس انقلاب کے لیے آمادہ کیا، اس نہضت کے لیے آمادہ کیا، جیسے حضرت ام البنین ہیں، حضرت رباب ہیں، یا مثلا توآ ہیں، زہیر ابن قین کی زوجہ محترمہ دیلم ہیں، یا مادر وہب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے پشت پردہ رہ کر اپنے مردوں کو، اپنے سرپرستوں کو امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ کیا۔ لیکن ایک طرف ہم ان خواتین کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو خود اس صحنے میں حاضر ہیں، جو خود نزدیک سے جو ہے کربلا کے صحنے کو مشاہدہ کر رہی ہیں، اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اور وقت امام کے ساتھ جو ہے ان کی نصرت کر رہی ہیں، اور قدم بقدم امام کے ساتھ ہیں، بلکہ ہر قربانی میں امام کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ان میں جو ہم نے عرض کیا گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار بہت ہی نمایاں ہے۔ اگرچہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے کئی ایک جلسات کی ضرورت ہے، ایک جلسے کے اندر ان کی شخصیت پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، جبکہ ہم نے اس کے خلاصہ گفتگو میں ان کے سلسلے میں میں ایک جملہ پھر عرض کر دوں، چاہے ایک تشنگی اور ایک پیاس کا عالم ہمارے دیکھنے والوں کے اندر باقی نہ رہ جائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب اس پورے منظر کی منظر کشی کرتی ہیں، اور جب ابن زیاد کے دربار میں آتی ہیں، تو ایک دندان شکن جواب دیتی ہیں، وہ یہ دیتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے خداوند عالم کو سے جز نیکی اور خوبصورتی کے
کچھ نہیں دیکھا. یہ آپ کی بصیرت, آگاہی, علم و دانش اور معرفت کے اوپر بہترین دلیل ہے. کہ اور جناب حضرت زینب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو سمجھنے اور ان کے کردار سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی جملہ بہت ہے, مگر یہ کہ ہمارے دل واقعاً اتنے پاکیزہ ہو جائیں, ہم اپنے قلوب پر اتنا کام کریں اور اپنے سوئے ہوئے نفوس کو بیدار کریں, سوئے ہوئے ضمیروں کو جگائیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک اتنا ہی کافی ہے. اس کے بعد ہمیں ایک اور برجستہ شخصیت نظر آتی ہے خواتین میں, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بعد جناب ام کلثوم ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ کربلا کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں, اس کے اوراق پلٹتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ام کلثوم شانہ بشانہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. یہ بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ سفر کر کے کربلا میں آئی تھیں. شام غریبہ کے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے جلتے ہوئے خیموں سے بھاگ کر بیابانوں میں منتشر ہو جاتے ہیں, تو یہ شخصیت حضرت ام کلثوم کی تھی کہ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہمراہ ہو جاتی ہیں, ان کے ساتھ جاتی ہیں اور بچوں کو ڈھونڈ کر لاتی ہیں, اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا سہارا بنتی ہیں اس موقع پر. کیونکہ نہایت ہی سخت وقت تھا, دن میں ان بیویوں نے اپنے وارثوں کو شہید ہوتے دیکھا, امام حسین کی وہ قربانی کا عظیم اور سخت اور فجی منظر دیکھا, اس کے بعد ان کے لیے واقعاً سخت تھا. اور یہاں پر جناب ام کلثوم کا واقعاً یہ کردار واقعی بے مثال کردار ہے, اور صبر و تحمل سے جنہوں نے کام لیا, واقعاً اس صبر کی مثال ہمیں شاید خواتین میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بعد کہیں اور نظر نہ آئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جناب ام کلثوم کے یعنی جب ان کے قافلے کو کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا, تو ایک منظر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب جناب ام کلثوم کوفے میں پہنچتی ہیں تو کوفے والے لوگ ان بچوں کو روٹیاں اور خورمہ تقسیم کر رہے تھے اخروٹ کے ساتھ ساتھ. ایک مرتبہ جناب کلثوم اپنے سر کو باہر نکالتی ہیں محمل سے اور کہتی ہیں کہ اے کوفے والو, تمہیں ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے, یہ روٹیاں, یہ خورمہ اور یہ سب جو تم ہمیں دے رہے ہو یہ صدقہ ہے, اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہم خاندان رسول اللہ پر حرام ہے. یہاں پر ایک عجیب بات میں نے دیکھی. آپ دیکھیے کہ جب کہتے ہیں کہ جب انسان کا پیٹ خالی ہو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, لیکن یہ جناب ام کلثوم کے ایمان اور تقوی و پرہیزگاری کی ایک بہترین دلیل ہے کہ آپ اس عالم میں متوجہ ہیں کہ ان کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. ایک تو اس اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ہم کسی بھی حالات میں ہم اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں. تم تو بندوق کے غلام ہو جاتے ہو, ہم اپنے نفس کے بھی غلام نہیں ہوتے. ہم بھوک کے عالم میں حلال و حرام کی بھی تشخیص رکھتے ہیں, ہم ظلم و ستم سہ کر کے بھی اس کے ساتھ بھوک کو بھی برداشت کر سکتے ہیں, ہمارے اندر اتنی ہمت پائی جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز وہ یہاں پر لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی, وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم خاندان رسول سے ہیں, ہمارا تعلق رسول اسلام سے, وہ رسول جس کے عربی ہونے پر تم مبا فخر کرتے ہو, جس کے ہونے پر تم یہ کہتے ہو کہ رسول ہم میں سے تھا, ہم عربی ہیں, رسول بھی عربی تھا, لیکن دیکھو کہ تم کیسے ہو کہ ہم اسی رسول کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں, لیکن تم ہم پر ظلم و ستم کرنے سے کوتاہی تم نے نہیں کی. اور تیسری بات جو وہاں یہاں پر وہ یہ کہنا چاہتی ہیں, وہ ان کے جو ظاہر کرنا چاہتی ہیں, وہ ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانا چاہتی ہیں کہ تمہیں اب بیدار ہو جانا چاہیے. جناب ام کلثوم کی یہ باتیں سن کر کوفے والوں نے رونا شروع کر دیا, گریے کی آوازیں بلند ہونے لگیں. اس وقت ایک بار پھر بہت سختی سے گویا ہوئیں, کہنے لگیں کہ اے کوفے والو, تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہمارے حال پر گریا کرتی ہیں. یعنی یہ ان کے خود گھر کے اندر ایک بدنظمی کو بتا رہی ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر بدنظمی کا یہ حال ہے کہ عورتوں کا کچھ شعار ہے اور مردوں کا کچھ شعار ہے, تم لوگوں میں خود ہم آہنگی, نظم و انضباط نہیں پایا جاتا, تم خود ایک دوسرے سے عقائد سے واقف نہیں ہو, تم میں خود پراکندگی پائی جاتی ہے. پھر کہتی ہیں کہ تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں, تمہاری عورتیں ہم پر گریہ وزاری کرتی ہیں, اور یہ تمہارے مگرمچھ کے آنسو ہیں. یعنی بتانا چاہ رہی ہیں کہ جب انسان ایک دفعہ غلطی کر دیتا ہے وہ وقت پلٹ کر نہیں آتا. یہ کہنا چاہتی ہیں کہ دیکھو تیر اب کمان سے نکل چکا ہے, اب تمہیں گریہ وزاری کی ضرورت
نہیں ہے, اب تم ہمیں رو کے کیا دکھا رہے ہو, اب یہ ہے کہ تم اپنے آئندہ کے بارے میں سوچو کہ تمہیں آئندہ کیا کرنا ہے. یہ تھا ان کا کردار کہ جو انہوں نے اپنے اس کردار سے واضح کر دیا کہ تم اگر چاہو بھی یہ بات مخفی کرنا کہ یہ خاندان رسول اللہ, ہم ہر جگہ پر یہ بتائیں گے کہ ہم خاندان رسول سے ہمارا تعلق ہے, ہم ہی وہ پاکیزہ نفوس ہیں جو ہر مشکل میں ہر پریشانی میں اپنے نفوس کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
حضرت ام کلثوم کے علاوہ بھی کوئی اور خاتون اگر جس کے بارے میں آپ ذکر کرنا چاہیں کہ وہ بہت ضروری ہو.
دوسری شخصیت اس کے بعد جو ہمیں برجستہ نظر آتی ہے وہ جناب فاطمہ صغریٰ ہیں, امام حسین کی دختر اختر ہیں. ان کا تذکرہ معمولاً بر صغیر میں ہندوستان اور پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ شاید خود چونکہ ہماری ناآشنائی بھی ہے اور بہت زیادہ علماء حضرات تھوڑا سا اس کو بیان بھی نہیں کرتے ہیں چونکہ شاید بعض لوگ مشوش ہونے لگے, لیکن میں عرض کرنا چاہوں گی محترم ناظرین کی خدمت میں کہ ہمیشہ نام سے نہیں کام سے آدمی کو مطلب رکھنا چاہیے. کردار خود بتا دیتا ہے کہ اس فرد کا تعلق اس خاندان سے تھا, کردار خود مشخص کر دیتا ہے کہ یہ شخص کس شخصیت کا مالک تھا, اس کا رابطہ کس سے تھا, آیا پروردگار متعال سے تھا یا یہ اپنے نفس کا پروردہ یا اپنی خواہشات نفسانی کا بندہ تھا. یہ جو ہیں فاطمہ الصغریٰ, یہ ان کے بارے میں میں ایڈریس بھی دیتی ہوں کہ الملہوف صفحے 194 الحتجاج جلد 2 صفحے 104 میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں ان کے متعلق لے کر آئی ہوں. امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے, امام صادق علیہ السلام کی روایت.
محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ, اس سے پہلے کہ آپ اس خطبے کو بیان کریں گے میں چاہوں گی یہاں پر ایک خبریں سنیں. مسرت سے, جی مسرت.
ناظرین اب کچھ بات ہو جائے صحت کے حوالے سے, اگر آپ غصہ کرنے کے عادی ہیں تو اسے پینے کی عادت ڈالیں, کیونکہ ایک حالہ تحقیق کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زیادہ غصہ کرنا دل کے دورے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے. ہارورڈ میڈیکل اسکول کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ غصہ دل کے دورے کا باعث بنتا ہے, جتنا زیادہ غصہ کیا جائے گا دل کے دورے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا, جبکہ غصہ دل کے دورے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. یہ نتائج 3500 سے زائد افراد کے رویوں اور ان کے اثرات پر کی جانے والی 7 تحقیق کے بعد سامنے لائی گئی ہیں. ناظرین نوجوانوں سے متعلق ایک نئی ریسرچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, موت سے ڈرنا میرے شایان شان نہیں ہے, حق کو زندہ کرنے اور عزت کو پانے کی راہ میں موت کس قدر آسان ہے.
ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ایک ریسرچ کے مطابق گوگل نے نوجوانوں کی یادداشت کو کمزور کر دیا ہے. انٹرنیٹ پر معلومات نہایت آسانی کے ساتھ دستیاب ہوتی ہے, جس کے باعث نوجوانوں کی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے. ایک سروے کے مطابق نوجوان آج کل اہم واقعات کی تاریخ اور معلومات رکھنے کی کوشش نہیں کرتے, کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ جب معلومات کی ضرورت ہوگی تو وہ گوگل کے ذریعے بآسانی ڈھونڈ لیں گے. اس سروے میں حصہ لینے والے نوجوان اہم واقعات کے سال بھی نہیں بتا سکے. تحقیق کے مطابق اس سروے میں حصہ لینے والے 80% وہ افراد تھے جو معلومات حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر بے حد زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, اور اسی نے ان کی یادداشت کو کمزور بنا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں خیر النساء کے سیگمنٹ کی طرف. جی خیر النساء.
شکریہ مسرت آپ کا. جی ہاں ناظرین, تحریک کربلا کی مثالی خواتین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, آئیے سوالات کا سلسلہ کچھ آگے بڑھاتے ہیں. محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ, یہاں پر آپ بات کرنی تھی فاطمہ صغریٰ کے خطبے کے بارے میں, تو میں یہ چاہوں گی آپ اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں.
جی میں عرض کر رہی تھی اور اس کا ایڈریس بھی محترم ناظرین کی خدمت میں پیش کیا پھر سے اگر ضرورت ہو. المعلوف 194 صفحہ اور الحتجاج میں جلد 2 صفحہ 104 میں امام صادق علیہ السلام کی نقل, امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے زید ابن موسیٰ نے. زید ابن موسیٰ نقل کرتے ہیں کہ فاطمہ صغریٰ نے آغاز حمد و ثناء الہی سے آغاز کیا اور پیغمبر اسلام کی نبوت کی گواہی دینے کے بعد یوں گویا ہوئیں, اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والقذ والقغدر والخیلا, یہاں پر فاطمہ صغریٰ جب کوفے والوں سے مخاطب ہوتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ نہایت ہی حکیمانہ انداز میں اور نہایت ہی منطق کے ساتھ وارد ہوتی ہیں، اس خطبے کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور آپ اس خطبے سے جناب فاطمہ صغریٰ کی شخصیت کا اندازہ بھی بخوبی ہو جائے گا کہ یہ خاتون کس قدر باعظمت تھیں، کس قدر ان کے اندر علم و آگاہی، معرفت، ایمان اور امامت اور ولایت کس قدر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، اور یہ کس خاندان کی پروردہ تھیں، اس کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا. بس دقت چاہیے، یہ اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل المکر والغدر والخیلاء، فاطمہ صغریٰ کہتی ہیں کہ اے اہل کوفہ، اے اہل مکر، اے اہل خیانت کار، اے اہل تکبر. سب سے پہلے کوفہ والوں کی، ان کی جو ذاتی خصوصیات، جو خصلتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، ان کے اوپر انگلی رکھتے ہوئے کہتی ہیں فَإِنَّ أَهْلُ بَيْتِ ابْتَلَاؤُنَ اللَّهُ بِكُمْ، کہتی فَإِنَّ أَهْلُ بَيْتِ، کہ اے اہل کوفہ، اے اہل مکر، اہل خیانت، کہ تمہیں خداوند عالم کے ساتھ تم نے خیانت کی، میرے نانا کے دین کے ساتھ تم نے خیانت کی، تم اہل مکر ہو، تم نے فریب دے کر کے رسول اللہ کو امام حسین کو 12,000 خطوط لکھ کر تم نے کوفہ میں بلایا، اور تم اہل تکبر ہو. اور کہتی ہیں کہ دیکھو فَإِنَّ أَهْلُ بَيْتِ، کہ یہ جان لو کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارا تعلق رسول کے خاندان سے ہے. ابْتَلَاؤُنَ اللَّهُ بِكُمْ، اللہ نے ہمارا امتحان تمہارے ذریعے سے لیا ہے. یعنی تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے ہمیں شہید کر کے تم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، تم نے ہمارے مردوں کو قتل کیا لہٰذا تم نے کوئی بہت بڑا ہنر کیا ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا ہے. وَابْتَلَاكُمْ بِنَا، اور ہماری آزمائش تمہارے وسیلے سے ہوئی ہے. فَجَعَلَا بَلَاءَنَا حَسَنًا، اور یہ دیکھو کہ خداوند عالم نے ہمیں اس امتحان میں کامیاب کر دیا. حسنًا، یعنی ہم اس امتحان میں احسن طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں. اور یہاں پر یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو تمہارا امتحان ہمارے وسیلے سے ہوا، ہماری آزمائش تمہارے وسیلے سے ہوئی، لیکن دیکھو یہاں پر ہم کامیاب باہر آ گئے ہیں. یعنی یہاں پر اپنی کامیابی اور یزید کی شکست کا اعلان کرتی ہیں، 30,000 لشکر کی شکست کا اعلان کرتی ہیں 72 کے مقابلے میں. سر جو نو کے نیزہ پر ہیں، ان کی پیروزی، ان کی فتح اور ان کی کامیابی کا اعلان کرتی ہیں، اور ان کے یزیدیوں کے حوصلے کو پست کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا توحید اور وحدانیت پہ بے حد اعتقاد ہے. وَجَعَلَ عِلْمُهُ عِنْدَنَا، دیکھو ہم لوگ کون ہیں، پہچنواتی ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ قرار دیا اللہ نے اپنے علم کو ہمارے نزدیک. وَجَعَلَ عِلْمُهُ عِنْدَنَا وَفَحْمَهُ لَدَيْنَا، اور فہم اور درایت کو ہمارے پاس رکھا. فَنَحْنُ عَيْبَةُ عِلْمِهِ، اور ہم اس کے علم کے خزانہ دار ہیں. وَحُجَّتُهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور ہم اس کی حجت ہیں زمین کے اوپر. فی بِلَادِهِ لِعِبَادِهِ، اس کی زمین کے اوپر اس کے بندو کے لیے. اَكْرَمَنَا اللَّهُ بِكَرَامَتِهِ، اللہ نے ہمیں محترم و مکرم قرار دیا ہے اپنی کرامت سے، اپنی بزرگی سے، اپنی کبریائی سے. فَضَّلْنَا فِيهِ عَلَىٰ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْصِيلًا، اور اللہ نے ہمیں فضیلت و برتری عنایت کی ہے اپنی بہت ساری مخلوقات کے اوپر. اس خطبے سے آپ نے یزیدیوں کے حوصلے پس کر کے رکھ دیے، اپنی اسیری کو آزادی میں تبدیل کر کے رکھ دیا. کہا کہ دیکھو ہم اسیر ہوتے ہوئے بھی آزاد ہیں، ہم تم سوچ رہے ہو کہ ہم خاری اور پستی میں ہیں، لیکن ہم وہ ہیں، ہمارا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس نے ہمیں فضیلت عنایت کی ہے. میں یہاں پر یہ عرض کروں گی کہ یہ ساری باتیں انسان اس وقت کہہ سکتا ہے کہ جب واقعی وہ فضیلت رکھتا ہو، جب اس کی فضیلت کو دنیا مانتی ہو، جب اس کی بزرگی اور اس کے شرف سے دنیا واقف ہو، ورنہ ایسے باتیں کر دینا یعنی انسان کے لیے واقعی سخت ہے. یعنی دنیا بھی جانتی تھی اور انہوں نے اپنی ذاتی کمالات کو بھی پہچنوا دیا اور ان کی پستی اور ان کی خاری کو واضح کر دیا.
محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، یہیں پر جہاں آپ نے بات کی حضرت زینب کبریٰ کے بارے میں، حضرت ام کلثوم کے بارے میں، حضرت فاطمہ صغریٰ کے بارے میں، یہ چاہوں گی کہ آج کی خواتین کے بارے میں آپ بتائیں کہ انہیں کیا درس ملتا ہے، انہیں کیا پیغام ملتا ہے ان مثالی خواتین کے ذریعے سے.
ابھی تک جتنی بحث ہوئی ہے اس میں اگر ہم لوگ دقت کریں تو ہر نقطے سے ایک درس ملتا ہے ہمیں زندگی میں. میں عرض کروں گی کہ سب سے بڑی بات آگاہی اور شعور کی ہے. ہم جب کربلا کی خواتین کو دیکھتے ہیں اور آج کے دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں درس سب سے پہلے جو حاصل کرنا چاہیے وہ آگاہی اور شعور کو، اپنے اندر علمی صلاحیت کو بیدار کرنا چاہیے. ہمیں آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آگاہ ہونا چاہیے اور کربلا کے تمام واقعے سے ہمیں اس سے یعنی عالمانہ طریقے سے ہمیں سے واقف ہونا، ایسا نہ ہو کہ ہم ہر روز کربلا کے واقعے کو سنتے رہیں اور اپنے لیے اس کو ایک داستان بنا لیں. نہیں، کربلا میں پیش آنے والے ہر واقعے سے ہم عبرت حاصل کریں علم و شعور اور آگاہی کے ساتھ. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسانی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت انسان کا صاحب علم ہونا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ مساوی ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں. اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ بغیر آگاہی اور شعور کے انسان کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتا. آج کی خواتین کے لیے جو سب سے پہلا اور جو ضروری اور جو بنیادی جو چیز ان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی معرفت اور علم میں اضافہ کریں، اپنے دین کی نسبت اپنے علم اور آگاہی کو بڑھائیں، دین کو جاننے کی کوشش کریں، دین کو پہچاننے کی کوشش کریں اور واقعی کربلا کے اندر پیش آنے والے ہر ایک واقعے کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہم شیعوں کے درمیان ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو ایک داستان کی، البتہ ہم میں سب کو نہیں کہوں گی لیکن یعنی مجموعاً جو کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ہم نے اس کو ایک داستان کی شکل دے دی ہے. نہیں، امام حسین علیہ السلام یا کربلا کی خواتین ہم تک ایک مقصد پہنچانا چاہتی ہیں. وہ یہ پہنچانا چاہتی ہیں کہ پہلے دیکھو ہمارا خدا کے اوپر ایمان کامل تھا جس کے سائے میں ہم نے اتنی قربانیاں دے دیں، ہم معاد کو تہ دل سے مانتے تھے جس کے نتیجے میں ہم نے اتنی قربانیاں دے دیں. ہم اپنی زندگیوں میں غور و فکر کریں، ہم خواتین کے لیے لمحہ فکر ہے، ہم دیکھیں ہمارے خدا کے اوپر کتنا یقین ہے، ہم خداوند عالم کو کتنا اپنے سامنے حاضر و ناظر مانتے ہیں. جبکہ امام خمینی کہتے ہیں عالم در محضر خدا اس، در محضر خدا معصیت نہ کنیں. جب ہم اس یہ عقیدہ ہمارے اندر قوی ہو جائے گا تو ہم کربلا کی نہضت کو آگے بڑھانے میں معاون و مددگار ہیں. دوسری بات، علمی صلاحیت بڑھائیں گے، کربلا کی نہضت کو اس کے یعنی بے عین ہی جیسے کربلا میں پیش آیا تھا جو امام حسین کہنا چاہ رہے تھے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ورنہ آپ دیکھیے بہت سارے مقالے، بہت سارے دشمنوں کی طرف سے حملے ہونے والے آج بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم پھر بھی سوئے ہوئے ہیں. ہم بہت ساری جگہوں پہ نہیں دیکھتے، ان مقالوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے جہاں کلی طور پر تحریف کر دیا گیا اس مقالے کے اندر کہ یہ خوشیات ہے. حالانکہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہوں گی لیکن کلی طور پر عرض یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے علم اور صلاحیت اور کربلا کے واقعات کے نزدیک ہمیں دقیق ہونے کی ضرورت ہے اور کربلا کی خواتین سے ایمان، تقویٰ، پرہیزگاری اور حیا اور شرم و عفت اور پاک دامنی جیسے طرز کو حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد دقت کرنا چاہیے، لمحہ فکر یہ کہ ہم پلٹ کر خود کی طرف آئیں، خود کو تلاش کریں کہ ہم اس میں کہاں ہیں، ہمارا ہم اس میں کس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر کون سے کردار کو اپنا رہے ہیں اور کون سے کردار سے ہم غافل ہیں.
اور خصوصاً آج کل کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایام آزاداری خواتین آزاداریوں میں شرکت کر رہی ہیں، تو نہضت کربلا کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم گریہ و زاری کریں بلکہ اس کے پشت میں ایسے کچھ ہمیں عوامل یا عناصر نظر آتے ہیں کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا، کچھ اہم مقاصد کے لیے اس کربلا کو پپا کیا گیا. تو اس کے بارے میں بھی
یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ، بہت چونکہ وقت جی مختصر ہے. سہل ابن سعدی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں جب شام میں وارد ہوا، درست ہے، کہتا کہ میں شام میں گیا، میں نے دیکھا کہ شام میں ایک جشن کا سا عالم ہے. میں نے اپنے آپ سے سوچا کہ شاید شام والوں کے یہاں کوئی ایک ایسی عید ہے جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی یا ہم اسے جانتے نہیں ہیں. انہوں نے شام والوں سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کون سی عید ہے. شام والے کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تم اجنبی اس شہر میں. خلاصہ جو گفتگو ان کے درمیان پیش آئی، اس کے بعد کہنے لگے کہ آج تمہیں پتہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ یزید کے لیے ہدیے کے طور پر لایا جا رہا ہے، لہٰذا عورتیں اور مرد ناچنے اور گانے میں مصروف ہیں. وہ ساتھ کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اس سر کو کس دروازے سے لایا جائے گا، اس قافلے حسینی کو کس دروازے سے لایا جائے گا. تو لوگوں نے اس کو، ایک دروازہ تھا باب السعات، یعنی سعات کے نام سے ایک دروازہ مشہور تھا، کہا کہ یہاں سے ان سروں کو اندر لایا جائے گا، یہاں سے قافلے حسینی اندر داخل ہوگا. کہتا ہے کہ میں وہیں پر چلا گیا اور میں وہاں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے گھوڑوں پہ گھوڑے آ رہے ہیں اور پرچم پہ پرچم آ رہے ہیں. پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ تھا اور اس ٹوٹے ہوئے نیزے پہ ایک سر تھا جو بہت شباہت میں رسول خدا سے ملتا جلتا تھا. ہم شیعوں کے لیے باعث تفکر ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہے جو سیرت اور صورت میں حسین سے ملتی جلتی ہے، لیکن ہم بھی واقعہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، سننے والے بھی سن کے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک خاتون کو اس سر کے پیچھے پیچھے دیکھا, میں نزدیک گیا, میں نے سوال کیا کہ جی آپ کس کی بیٹی ہیں؟
محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ, کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس واقعے کو آپ آگے بڑھاتی ہیں, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی ایک مرتبہ پھر کہ آپ نے ہمیں بہت ہی اچھا ٹائم دیا اور بہت ہی اچھے نکات کے جانب آپ نے اشارہ کیا. مسرت, آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, ہم امید کرتے ہیں آج بھی آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ان شاء اللہ ہمارے پروگرام پسند کریں گے. تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام گھرانا, اور اس ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور دیتے رہیے. اگلے ہفتے تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. التماس دعا.